نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد مجالس ابرار جو ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پر مبنی مجموعہ ہے، اس سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ علاج نظر بد مجرب، نظر جن کو لگ جاتی ہے، اگر کسی کو نظر لگ جائے اس کا علاج۔ ارشاد فرمایا کہ نظر بد کا علاج مجرب ہے، جس پر نظر لگی ہو 7 سرخ مرچیں، جو سوکھی خشک گول مرچیں ہوتی ہیں بیج والی، 7 سرخ مرچوں پر وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ سے لے کر إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ، سورہ قلم کی آخری آیت ہے نا، دو آیتیں، تو آخری دو آیتیں ہیں، سورہ قلم کی آخری دو آیتیں۔ ہر مرچ کے اوپر 7 مرتبہ دم کر دیں، پڑھ کر دم کریں، یا الگ الگ مرچ پر ایک ایک بار پڑھ کر دم کریں، پھر ایک ایک مرچ کو اس کے جسم سے یعنی سر سے پیر تک دونوں طرف لگا کر آگ میں جلا دیں۔ اگر دھانس آنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ نظر اتر گئی، اور اگر دھانس نہ آوے تو دوبارہ یہی عمل کیا جاوے۔ نظر لگ جاتی ہے، حق ہے، اچھی نظر بھی لگ جاتی ہے اللہ والوں کی نظر۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمہ اللہ علماء ندوہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ اے علماء، آپ نظر بد کو مانتے ہو، نظر لگ جاتی ہے تو بھینس کے تھن خشک ہو جاتے ہیں، درخت سوکھ جاتے ہیں، بچے سوکھ جاتے ہیں، لیکن آپ اللہ والوں کی اچھی نظر کو کیوں نہیں مانتے کہ اللہ والوں کی اچھی نظر سے فاسق ولی اللہ ہو جاتے ہیں؟ خیر، یہ نظر بد کا ذکر ہے، یعنی کسی کی نظر لگ جائے۔ اس میں ایک بات ضروری یہ ہے کہ کسی پر بدگمانی کرنا حرام ہے کہ فلاں کی نظر لگ گئی، فلاں کی نظر لگ گئی۔ عورتوں کے اندر یہ مرض بہت ہوتا ہے بدگمانی کا، اس سے بہت بچنا چاہیے۔ کسی کی بھی نظر لگ گئی، آپ اپنا کام کرو، ہمیں کیا معلوم کس کی نظر لگی ہے، نظر لگی بھی ہے کہ نہیں لگی، یہ بھی کوئی یقینی بات نہیں ہوتی۔ بس یہ ہے کہ ایک احتیاط میں جو ہے اس کا کام کر لیا جائے، باقی علاج بھی کرایا جائے، دعا بھی کرائی جائے۔ ارشاد فرمایا کہ فساد خون ہو تو جلد پر خالی مرہم کافی نہیں، یعنی خون میں فساد ہو، خون میں خرابی پیدا ہو جائے تو صرف اس کی مرہم یا دوا کافی نہیں، اوپر اوپر دوا لگانا کافی نہیں۔ کوئی پھوڑا پھنسی نکل جاتا ہے جو خون کی خرابی سے نکلتا ہے، تو اس کے اوپر مرہم لگا دینا کافی نہیں ہوتا، اندر سے خون کی صفائی کا اہتمام بھی ہو۔ اسی طرح دل میں بیماری ہو تکبر یا شہوت کی، تو ظاہری اعمال سے یہ بیماری نہ جائے گی جب تک دل میں خوف نہ پیدا ہو، مراقبہ موت، مراقبہ قبر اور دوزخ، قیامت کا بار بار اہتمام، اور قیامت کا مراقبہ قبر اور دوزخ اور قیامت کا بار بار اہتمام ہو، تب کام بنتا ہے۔ اور یہ کام بھی کسی مرشد کی نگرانی اور مشورے سے ہونا چاہیے، از خود کوئی مراقبہ مفید ہونے کے بجائے بعض اوقات اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ فساد خون ہو تو جلد پر خالی مرہم لگانا کافی نہیں، اندر سے خون کی صفائی کا اہتمام بھی ہو۔ اسی طرح دل میں بیماری ہو تکبر یا شہوت کی، کیونکہ دو قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، ایک تو جاہی بیماری کہلاتی ہے جس میں تکبر سب سے بڑی خطرناک بیماری ہے، اور ایک باہی بیماریاں، شہوت کی بیماریاں۔ تو تکبر یا شہوت یا اس کی کوئی فرع یعنی شاخ۔ اسی طرح دل میں بیماری ہو تکبر یا شہوت کی، تو ظاہری اعمال سے یہ بیماری نہ جائے گی جب تک دل میں خوف نہ پیدا ہو، مراقبہ موت اور مراقبہ قبر اور دوزخ اور قیامت، ان مراقبوں کا بار بار اہتمام ہو، تب کام بنتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہر شخص جو حق تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہے وہ ذاکر ہے، کل مطیع اللہ فہو ذاکر۔ صرف زبانی ذکر کا نام ذکر نہیں ہے، گناہ نہ کرنا بھی ذکر ہے، ہر گناہ کانٹا ہے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ یہ بار بار فرماتے تھے کہ گناہ نہ کرنا بھی ذکر ہے، بہت بڑی طاعت ہے تقوی اختیار کرنا۔ گناہ نہ کرنا کہ معنی تقوی، تقوی اختیار کرنا بڑی عبادت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی تھی, اس میں ایک نصیحت خاص یہ بھی تھی, اتق المحارم تکن عابد الناس, سب سے زیادہ عبادت گزار ہونے کا نسخہ کہ تم تقوی سے رہو, گناہ مت کرو, حرام کام نہ کرو. تو اس میں کوئی کام کرنے کا نہیں ذکر ہے بلکہ نہ کرنے کا ہے. تو ایک آدمی آرام سے بیٹھا ہے, کچھ کام نہیں کر رہا, لیکن اس کا ظاہر بھی گناہوں سے محفوظ ہے اور باطن بھی گناہ سے محفوظ ہے. خلوت مع الحق ہے, خلوت مع شیطان نہیں ہے, دل میں شیطانی ارادے نہیں ہیں. تو یہ تقوی سے رہ رہا ہے تو یہ بھی عبادت میں ہے, اگرچہ اس کی زبان ذاکر و شاغر نہیں ہے, لیکن یہ مسلسل عبادت میں ہے. تو فرمایا کہ ہر شخص جو حق تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہے وہ ذاکر ہے. کل مطیع اللہ فہو ذاکر, صرف زبانی ذکر کا نام ذکر نہیں ہے, گناہ نہ کرنا بھی ذکر ہے. ہر گناہ کانٹا ہے, کانٹا چبھے گا تو بے چینی کیوں نہ دل میں پیدا ہوگی. اگر صرف زبان سے ذکر ہے مگر آنکھ بدنگاہی میں مبتلا ہے, تو زبان کے ذکر کے ساتھ آنکھ نافرمان بھی ہے, بلکہ اکثر اعضاء نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں. فرمایا کہ اگر صرف زبان سے ذکر ہے مگر آنکھ بدنگاہی میں مبتلا ہے, تو زبان کے ساتھ زبان کے ذکر کے ساتھ آنکھ نافرمان بھی ہے. یعنی ایک طرف تو زبان ذکر کر رہی, ایک عضو ذکر کر رہا ہے اور ایک عضو نافرمانی میں مبتلا ہے, بلکہ اکثر اعضاء نافرمانی میں مبتلا ہوتے. جب آنکھ مبتلا ہوتی ہے تو اس کا دل بھی لازمی مبتلا ہو جاتا ہے گناہ میں, اور بعض اوقات پھر آگے بڑھتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں, دماغ بھی مبتلا ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ زبان کے ذکر کے ساتھ آنکھ نافرمان بھی ہے, بلکہ اکثر اعضاء نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں, اور زبان سے ذکر بھی ہو رہا ہے تو دل میں کیسے چین پیدا ہوگا. زبان سے ذکر کی خاصیت ہے کہ وہ ذکر دلوں کا چین ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار کہ صرف اللہ ہی کی یاد میں دلوں کا چین ہے, اطمینان ہے. تو ذکر کی خاصیت ہے چین, لیکن جب گناہ میں بھی مبتلا ہے تو اسی لیے پھر گناہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے دل میں چین نہیں پیدا ہوتا. ایک طرف سے چین آ رہا ہے, دوسری طرف سے بے چینی کے کام کر رہا ہے, عذاب کے کام کر رہا ہے, پریشانی کے کام کر رہا ہے, تو پریشانی غالب آ جاتی ہے, کیونکہ نافرمانی بڑی سنگین چیز ہے. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ ذکر سے کامل چین جب ہی ملے گا جب کامل معصیت سے حفاظت ہوگی, معصیت سے کامل حفاظت ہوگی. اگر حفاظت ناقص ہوگی تو چین بھی ناقص ہوگا. تو فرمایا کہ زبان سے ذکر بھی ہو رہا ہے تو دل میں کیسے چین پیدا ہوگا جبکہ اکثر اعضاء نافرمانی میں مبتلا ہے. ذکر کے خلاف اس کے اضداد کی تعداد تو زیادہ ہے, یعنی ذکر تو صرف زبان سے ہو رہا ہے لیکن گناہ کی وجہ سے دل بھی مبتلا ہے, آنکھ بھی مبتلا ہے, دل بھی مبتلا ہے, اور ہاتھ پاؤں بھی مبتلا ہے, اعصاب بھی مبتلا ہے, دماغ بھی مبتلا ہے. تو زیادہ عضو ہمارے گناہ میں مبتلا ہے تو چین کیسے ہوگا. ذکر کے خلاف اس کے اضداد یعنی ضد کی تعداد, کیونکہ ذکر کی ضد الٹ گناہ ہے, معصیت ہے. تو فرمایا کہ جب معصیت کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہوگی تو زیادہ ہے, ہر عضو کو فرما بردار بنائے, پھر زبان کے ذکر سے دیکھیے کیسے انوار پیدا ہوتے ہیں اور کیا سکون ملتا ہے. یہ دوبارہ پڑھ کر سنا رہا ہوں. فرمایا کہ اگر صرف زبان سے ذکر ہے مگر آنکھ بدنگاہی میں مبتلا ہے, تو زبان کے ذکر کے ساتھ آنکھ نافرمان بھی ہے, بلکہ اکثر اعضاء نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں, اور زبان سے ذکر بھی ہو رہا ہے تو دل میں کیسے چین پیدا ہوگا. ذکر کے خلاف اس کے اضداد کی تعداد تو زیادہ ہے, ہر عضو کو فرما بردار بنائیں, پھر زبان کے ذکر سے دیکھیے کیسے انوار پیدا ہوتے ہیں اور کیا سکون ملتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دل میں سکون کی وہ دولت ہے کہ اگر بادشاہوں کو معلوم ہو جاوے تو تلواریں لے کر ہم پر چڑھائی کر دیں, لیکن یہ دولت تو اہل اللہ کی جوتیاں سیدھی کرنے سے ملتی ہے, یعنی ان کی وہ صحبت جو اطلاع حالات اور اتباع تجویزات کے ساتھ ہو, طالب کے دل کی کایا پلٹ دیتی ہے. اطلاع حالات اور اتباع تجویزات کو لازم قرار دیا ہے صحبت کے ساتھ, محض آنا جانا نہ ہو بلکہ اپنے دل کی اطلاع، دل کے حالات کی اطلاع، اپنے احوال کی اطلاع اور تجویزات کی اتباع، یہ اس کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. اگر اس کے ساتھ ہو تو طالب کے دل کی کایا پلٹ دیتی ہے. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی بہار کو فرماتے ہیں، میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا، میرے باغ دل میں وہ گل کاریاں ہیں. میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا، میرے باغ دل میں وہ گل کاریاں ہیں. اپنے حالات کی اطلاع کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے، گناہ کو پالنا نہیں چاہیے، اور جس نے اطلاع کی اور شرم نہیں کی اطلاع کرنے میں اصلاح میں، تو اس کے ایک ایک کر کے گناہ چھوٹے جاتے ہیں، دل پاک و صاف ہو جاتا ہے، پھر اس کا یہ حال ہو جاتا ہے، میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا، میرے باغ دل میں وہ گل کاریاں ہیں. یہ کھلے رہے ہیں موبائل، فون کیوں نہیں آ رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. باب الریاء والسمعۃ، ریا اور سمعۃ کا بیان. ریا کہتے ہیں اپنی عبادتوں سے مخلوق کے دل میں عزت اور مرتبہ طلب کرنے کو، اور ریا بغیر نیت کے خود بخود نہیں چپک جاتی، جیسا کہ اکثر سالکین وسوسے ریا کو ریا سمجھ کر پریشان رہتے ہیں. اخلاص کی نیت ہو یہی کافی ہے، یعنی جب عمل کر رہا ہو اس وقت یہ نیت ہو کہ میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، وسوسے سے نہ گھبرائے، اس کام کو کر ڈالے. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس عبادت میں ریا کا خوف ہو اس کو کثرت سے کرے، پھر وہ عادت اور عادت سے عبادت بن جاتی ہے. حضرت خواجہ صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ ریا جس پر تھے زاہد تانزن، پہلے عادت پھر عبادت بن گئی. علماء نے لکھا ہے، اگر تعریف کسی سے سنے اور اس سے خوش ہو تو یہ علامت وجود ریا کی ہے، یعنی سے معلوم ہوا کوئی تعریف کرے بیان کی یا کوئی نیک عمل کی اور اس سے خوب خوش ہو رہا ہے، تو یہ علامت ہے کہ اس میں ریا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی ستاری یاد کر کے خوش ہوا کہ اس کریم ذات نے میرے عیبوں اور گناہوں کو مخلوق سے پوشیدہ رکھا اور حسن ظن ڈالا کہ میری نیکی کو ظاہر کر دیا، اور جو گناہ مجھے معلوم ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھے ہیں، تو اپنی مخلوق میں اور ظاہر فرمایا ہمارے حسنات اور طاعات کو اور شکر بجا لایا، تو پھر یہ ریا نہیں رہے گا، پھر دکھلاوا نہیں ہوگا. یعنی جب کوئی تعریف کرے کسی اچھے کام کی تو پھر فوراً اللہ تعالیٰ کی ستاری کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے عیبوں کو بھی پردہ ڈالا ہوا ہے، اور ان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے گناہوں کو مخلوق پہ نہیں کھولا، نیک کام کو ظاہر کیا. بلکہ یہ فضل اور لطف حق پر سرور تشکر ہے، پھر یہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر شکر کا سرور ہوگا، یعنی شکر احسانات الہیہ سے ہے. ضروری ہے کہ ہر عبادت کے شروع میں بھی ریا سے بچے، یعنی نیت اپنی خالص کر کے پھر عمل کرے، اور درمیان میں بھی اور بعد عمل کے بھی، عمل کے بعد بھی اس کی نیت کو ٹٹول لے اور اپنی نیت کو صحیح کر لے کہ میں نے اللہ ہی کے لیے کیا ہے، اور بعد عمل کے بھی. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے دو حج کیے تھے، کوئی مہمان آیا، اس نے نوکر سے کہا کہ اس مہمان کو اس سراہی سے پانی پلا جس کو دوسرے حج میں خریدا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے ایک جملے سے دو حج کا ثواب ضائع کر دیا. حق تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین. فصل اول کی پہلی حدیث شریف ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بس صورت ظاہری اور مال سے زیادہ قلوب کی اور اعمال کی اصلاح میں لگنا چاہیے. ظاہری صورت اور مال سے زیادہ قلوب کی اور اعمال کی اصلاح میں لگنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں کھانے کی سنتوں کا بیان چل رہا تھا. کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا, کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. ترجمہ: سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا. پہلے دسترخوان بڑھوانا پھر خود اٹھنا. کھانا دسترخوان سے بڑھوا لینا چاہیے اور دسترخوان کو موڑ دینا چاہیے, یا تو پورا دسترخوان بڑھوا لے, صاف بھی کر لے, اس کو اٹھا لے, نہیں تو کم از کم اتنا ہو کہ کھانا دسترخوان سے بڑھوا دیا پہلے, اس کے بعد اس کو موڑ کے اٹھ گئے. یا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوں تو اس میں دو چار لوگ یا دو ہی لوگ یا کم از کم ایک آدمی دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہو کھانے کے ساتھ, جب تک کھانا نہ اٹھ جائے وہ نہ اٹھے. تو اس طرح سے دسترخوان پہلے خود اٹھنا چاہیے, پھر پہلے دسترخوان اٹھوانا چاہیے پھر خود اٹھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ کھانا دسترخوان پہ رکھا ہے اور کوئی کھانے والا نہ ہو موجود. دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھنا, الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی غیر مکفیم ولا مودعیم ولا مستغنن عنہ ربنا. سب تعریف اللہ کے لیے ہے, ایسی تعریف جو بہت پاکیزہ اور بابرکت ہو. اے ہمارے رب, ہم اس کھانے کو کافی سمجھ کر یا بالکل رخصت کر کے یا اس سے غیر محتاج ہو کر نہیں اٹھا رہے. دونوں ہاتھ دھونا, کلی کرنا. اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں پڑھے, بسم اللہ اولہ و آخرہ. جب کسی کی دعوت کھائے تو میزبان کو یہ دعا دے, اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. ترجمہ: اے اللہ, جس نے مجھ کو کھلایا تو اس کو کھلا, اور جس نے مجھ کو پلایا تو اس کو پلا. نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کی بعض خصوصیات کے بیان میں ہے, دور دور تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روب پہنچنا, آپ کو جوامع الکلم عطا ہونا, یعنی چند مختصر الفاظ میں ایک بڑا, جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ سمندر کو بند کر دینا کوزے میں, دریا کو کوزے میں بند کر دینا چھوٹی سی چیز میں, ایسے جوامع الکلم آپ کو عطا ہوئے تھے کہ مختصر حدیث میں بہت بڑے معنی اور بہت بڑی خیر مل جاتی تھی. تمام خلائق کی طرف مبعوث ہونا, جتنی بھی مخلوق ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب پر رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا ختم ہونا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی قسم کا کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا. آپ کے متبعین کا سب انبیاء کے تابعین سے زیادہ ہونا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد تمام انبیاء کی امتوں سے زیادہ ہے. سب مخلوق سے آپ کا افضل ہونا, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم كل خیر لكل مسلم ومسلمة, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, صلى الله على النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.